بسم اللہ الرحمن الرحیم دار السلام ماسک ٹورنٹو کینیڈا فرائیڈے آفٹر عصر صلاح 25th رمضان 26th آف سپٹمبر 2008 آیات آف قرآن کین بی یوزڈ ایز دعا اینڈ ذکر اونلی ڈیورنگ منتھلی پیریڈ اسٹریٹنگ دا لائنز ڈیورنگ جماعت Answers are given by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ek shakhs Imam Sahib se kehta hai کہ والد کا انتقال ہو گیا، نماز کے بعد دعا کرا دیجئے گا، اب اس پر کچھ ہدیہ دیتا ہے، کیا اس طرح دینا اور لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال میرے خیال سے فضول فرضی سوال ہے، کوئی بیچارے امام کو ایسی دعا کرانے پر ہدیہ نہیں دیتا، کوئی امام کو دعا کرائے مفت میں دعا کرواتے ہیں کوئی ہدیہ نہیں دیتا، خامخواہ فضول بنا کر سوال لائیں، اور اگر جواب فرضی صورت کا بھی جواب ہوتا ہے، جواب وہی جو پہلے دے چکا ہوں کہ اجرت پر ایصال ثواب کروانا، اجرت دے کر قرآن پڑھا کر ایصال ثواب کرنا، یہ صحیح نہیں، کیوں؟ قرآن اجرت پر پڑھاؤ گے پڑھنے والے کو یہ ثواب نہیں ملے گا، اور جب پڑھنے والے کو یہ ثواب نہیں ملے گا تو ایصال ثواب کیا کرے گا؟ وہی جواب یہاں بھی، حیض کی حالت میں عورت قرآن پاک کی وہ آیتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ جیسے آیت الکرسی، دعائے یونس، سورہ فلق و ناس، دعا اور ذکر کے طور پر پڑھ سکتی ہے، حائضہ بھی، نفاس والی عورت بھی، اور جنوبی جنابت میں بھی ذکر اور دعا کے طور پر پڑھ سکتی، چھینکائی چھینک لے کر کہا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، تو یہ پوری آیت پڑھی، کسی کا سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی قرآن کی آیت ہے، اللہ اکبر یہ بھی قرآن کی آیت ہے، الحمدللہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یا دعا اس نے مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا آخر تک، یہ جائز ہے، مگر یہی آیتیں تلاوت کے طور پر پڑھنا جائز نہیں، یہی الحمدللہ رب العالمین اس آیت کو پڑھنا، تلاوت کے طور پر پڑھنا، بچہ ناظرہ پڑھ رہا ہے اس کو پڑھانا، اس کو پڑھانے کے لیے پڑھنا، یہ جائز نہیں، تو دونوں میں فرق کرنا پڑے گا، بہت باریک سا فرق ہے، کہ قرآن کی ایسی آیتیں جو ذکر میں اور دعا میں مستعمل ہیں، جیسے کہ سوتے وقت چار کل پڑھ کر کے بدن پر دم کرتے ہیں، یہ دعا کے طور پر، دعا کے استعاذے کے طور پر ہے، کر سکتے ہیں، جنوبی بھی کر سکتا ہے، حائضہ بھی، مستعاذہ بھی، لیکن یہی صورتیں پڑھنا چاہے تو اجازت نہیں، کوئی کہے کہ ایسا فرق کیوں ہے، یہ فرق آپ حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا جواب وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عربی بولتے ہیں، جن کی مادری زبان عربی ہے، جو عربی بولتے ہیں، عربی کے علاوہ کوئی زبان ہی نہیں جانتے، وہی اس کی وجہ سمجھ سکتے ہیں، قرآن و قرآن کے بے شمار جملے عربی میں محاورات کے طور پر مستعمل ہیں. سبحان اللہ، انشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. اگر اس کی پابندی لگائی جائے گی تو کیسے کام چلے گا؟ عربی میں تو محاورے ہیں، بار 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 بولے جاتے ہیں. اس لیے یہ فرق کرنا پڑا کہ یہی آیتیں آپ تلاوت کے طور پر پڑھ نہیں سکتے، اور گفتگو کے طور پر، محاورات کے طور پر، ذکر اذکار کے طور پر، دعا کے طور پر، یہ تلاوت نہیں کہلاتا. جب تلاوت نہیں کہلاتا تو جائز ہے. جیسے حائضہ اور جنوبی کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں، لیکن ہاتھ لمبا کر کے مسجد میں سے کوئی چیز لے لے جائز ہے، پیر لمبا کر کے کوئی چیز گھسیٹ کر لیا ہے جائز ہے. کیوں؟ عرف میں اسے مسجد میں داخل ہونا نہیں کہتے. حدیث میں داخل ہونے کی ممانعت ہے، اور یہ داخل ہونے میں عرف میں نہیں آتا ہے، لہذا ہاتھ لمبا کر کے لے سکتی ہے، پیر لمبا کر کے گھسیٹ کر لا سکتی ہے. اسی طریقے پر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں نہیں جائے گا، وہ فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، یہ قسم کھائی، پھر اس نے گھر کے دروازے سے باہر رکھ کر کے اندر ہاتھ ڈال کر کوئی چیز لے لی، قسم نہیں ٹوٹے گی. کیونکہ اندر ہاتھ ڈالنا اس کو گھر میں جانا اور گھر میں داخل ہونا نہیں کہتے. بہرحال محاورات ہے یہ، ان محاورات میں، بول چال میں یہ آیتیں پڑھی جائیں یا ذکر کے طور پر یا دعا کے طور پر، تو اس کو پڑھنا تلاوت کرنا، عربی میں ریڈنگ، ریڈنگ تو کہتے ہیں، ریسائٹنگ نہیں کہتے، اسے تلاوت نہیں کہتے. اس لیے ان کی تلاوت نہ جائز ہے اور دوسری چیزوں میں جائز ہے. ایک شخص حج کے لیے پیسہ ابھی سے جمع کرا دیا جبکہ حج کے لیے ابھی 2 ماہ یا کم و بیش وقت باقی ہے، کیا اس رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ رقم رہی کہاں آپ کے پاس؟ پیسہ ابھی سے جمع کرا دیا، اس کا بظاہر مفہوم یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حج کمیٹی کو دے دیا یا ایجنٹ کو دے دیا. تو اگر وہ ایجنٹ کو دے دیا ہے، حج کمیٹی کو دیا ہے، تب تو اس پر رقم رہی نہیں، زکوٰۃ کس بات کی؟ ایک مصری عرب جمعہ کے دن سب کے سامنے بول دیا کہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت، یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے، اگر ہے تو ثابت کراؤ. یہ سن کر سب لوگ کشمکش میں ہیں. کیوں کشمکش میں ہونے کی کیا ضرورت پڑی بھی تمہیں؟ ابھی ایک دیوانہ سڑک پر بکتا رہے تو سارے لوگ پریشانی میں پڑ جائیں. ارے کیوں کشمکش میں پڑو؟ بکنے تو دیوانے کو، جو بڑھ اس کی دیوانے کی بڑھ ہے، بڑھتا رہے گا. یہ خامخواہ اپنے سر مصیبت وہ مول لے رہے ہیں. یہ سن کر سب لوگ کشمکش میں ہے کہ کیا کریں. حالانکہ وہ شخص عالم بھی نہیں، لیکن لوگ سمجھتا ہے کہ وہ عربی جانتا ہے، بہت بڑا عالم ہوگا. اس کا جواب اسی میں کہ تم نے مصیبت خود ہی مول لی ہے. ارے ایک عام آدمی بکتا رہے اور بڑھ بڑھاتا رہے، آپ کو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ سنت ہے. نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ناف سے اوپر ہاتھ باندھنا سنت ہے. ناف کے نیچے کا مطلب ہے کہ اس طرح سے ہاتھ باندھو کہ اوپر سے اگر آپ کوئی چیز بڑھائیں تو سیدھی ناف میں جائے. ناف کے نیچے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے ناف کے نیچے کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ نیچے لٹکا دیے جہاں تک لٹکتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے. لوگ ایسا غلط سمجھتے ہیں. ناپ کے نیچے کا مطلب کہ ایسی جگہ باندھو کہ اوپر سے اگر کوئی لکڑی بڑھاؤ تو ناپ کے اندر جائے. اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ناپ کے اوپر اور سینے کے نیچے سنت ہے. یعنی ہاتھ اس طرح باندھو کہ نیچے سے لکڑی بڑھاؤ تو ناپ میں جائے, اور سینے کے نیچے یعنی پسلیاں جہاں ختم ہوتی ہیں اس سے نیچے, جہاں تک یہ پسلیاں ہیں یہ سینہ ہے, یہ پسلیاں یہاں ختم, یہ آخری پسلی آ گئی, یہ یہاں باندھیں گے. اور حنفیہ کے یہاں یہاں باندھیں گے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک مسنون یہ ہے کہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک مسنون یہ ہے کہ ناپ کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں, سینے کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ ہاتھ باندھے ہی نہ جائیں. امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک ارسال, اللہ اکبر, بس یوں جیسے ہم قومے میں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہتے ہیں پورے قاعدے میں, ایسے ہی ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہنا مسنون. اور غیر مقلدین کے یہاں, سلفیوں کے یہاں, غیر مقلدین کے یہاں سینے پر یعنی پسلیاں جہاں ختم ہوتی ہیں اس سے اوپر نیچے تک, ہاتھ کے نیچے پسلیاں ختم ہو جائے یہ سینے پر ہے, ان کے نزدیک یہ سنت. اس سلسلے میں 20 حدیثیں ہیں, اور علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری شریف میں وہ سب جمع کی. ان میں 18 حدیثیں مرفوع ہیں, 2 حدیثیں مسند ہیں, وہ مرسل ہیں. ان 18 حدیثوں میں سب حدیثوں میں ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ہے. کہاں باندھیں اس کا تذکرہ ہے ہی نہیں. اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ جو فرماتے ہیں کہ ارسال یعنی ہاتھ کھلے چھوڑنا سنت ہے, اس کی کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے, بلکہ امام مالک علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے موطا مالک, اس میں امام مالک نے خود ہاتھ باندھنے کی حدیث ذکر کی ہے. پھر مالکیہ کہ یہاں ہاتھ چھوڑنا کیوں سنت ہے, جاؤ ان سے پوچھو ہمیں کیا معلوم کیوں سنت ہے. ہم تو مذاہب بتا رہے ہیں کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے, دنیا میں جتنے مالکیہ ہیں وہ ہاتھ نہیں باندھتے, کھلے چھوڑتے ہیں. حنفیہ ناپ کے نیچے باندھتے ہیں, ہمارے نزدیک باندھنا سنت ہے, کھلے چھوڑنا سنت نہیں ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ سینے کے نیچے باندھتے ہیں, ناپ کے اوپر باندھتے ہیں, غیر مقلدین سینے پر باندھتے ہیں. اس سلسلے میں ان 20 حدیثوں میں سے صرف ایک حدیث ہے جس میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں. وہ حدیث ہے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی, جو یمن کے نوابوں میں سے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ شریف آئے تھے, 20 دن ٹھہرے تھے. ان کی روایت میں یہ مضمون ہے, اور کسی ایک ہی حدیث میں ایک کتاب میں تحت سرہ ہے, دوسری کتاب میں فوق سرہ ہے, تحت صدر ہے, اور ایک کتاب میں فوق صدر ہے. تو فوق صدر سینے پر, تحت صدر سینے سے نیچے, تحت سرہ سینے سے ناپ سے نیچے, ایک ہی حدیث میں مختلف کتابوں میں مختلف لفظ ہیں اور سب حدیثیں ضعیف ہیں. تحت سرہ والی بھی ضعیف ہے, فوقس تحت صدر والی بھی ضعیف ہے. فوقس صدر والی تو شاید کہیں پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں, لیکن اس کے مقابل کوئی صحیح حدیث نہیں. اور میں بتا چکا ہوں پہلے بار بار کہ ایسی صورت میں ضعیف حدیث بھی لی جاتی ہے, اس پر عمل کیا جاتا ہے. اب تین کتابوں میں تین لفظ ہیں, کون سا لے؟ تو اس میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ترمذی شریف میں یہ کہا ہے الامر واسع، سب طرح سے ہاتھ باندھ سکتے ہو، ترمذی شریف میں یہ لفظ ہے الامر واسع، انہوں نے کہا کہ سب طرح باندھ سکتے ہو، جس طرح باندھنا ہو باندھو، ٹھیک ہے باندھ سکتے ہیں، اولا کیا ہے؟ اولا ہر امام نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ کسی کے سامنے با ادب کھڑے ہوں تو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، امام مالک نے کہا ہاتھ ہم کسی بھی سامنے کھڑے ہوں، استاد کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ ہاتھ باندھ کے تھوڑے گئے ہوتے، یہاں تھوڑے کھڑے، پیر کے سامنے کھڑے ہوں، استاد کے سامنے کھڑے ہوں، باپ کے سامنے کھڑے ہوں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہاتھ لٹکا کر کے با ادب کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو مسنون کہا۔ دوسرے حضرات کہتے کہ نہیں، کسی کے سامنے با ادب کھڑا ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہیں، بھائی کہاں باندھتے ہیں؟ تو کسی کی سمجھ میں آئے کہ یہاں باندھنا اس میں زیادہ ادب ہے، دوسرے کے سمجھ میں آئے کہ یہاں نہیں یہاں باندھنے میں زیادہ ادب ہے، تیسرے کی سمجھ میں آیا کہ یہاں نہیں یہاں باندھنے میں کہیں ادب ہے، لہٰذا میرے بھائیو باندھو یہاں نہیں یہاں باندھو اور نماز پڑھو، خواہ مخواہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مت جھگڑو۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ والا ساتھی، دیکھو اس کا جواب وہ خود ہی دے رہا ہے، اسی عبارت کو سنو وہ خود ہی بتائے گا، اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ والا ساتھی زور سے قرات کر رہا ہے اپنی نماز میں، وہ اور آپ ایک ہی نماز میں زور سے قرات کر رہا اپنی نماز میں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ابھی تو سوال ہے، ابھی خود ہی جواب دے گا۔ اور اگر اس کی قرات ہمیں اپنی نماز میں پریشان کر رہی ہے، دیکھو اب جواب شروع کر رہا، اور اگر اس کی قرات ہمیں اپنی نماز میں پریشان کر رہی ہے تو ان صاحب کو کس طرح بتائیں، اس کا کیا علاج ہے؟ خاص طور پر جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تب، اور جب وتر میں دعائے قنوت کے وقت، یعنی یہ جواب یہ ہوا کہ اس طرح سے جماعت میں، آپ اپنے گھر میں تنہا ہیں پڑھیے، اس طرح پڑھ، کوئی کوئی کلمہ آپ جہرن پڑھ دیں، آپ اپنے گھر میں تنہا ہیں جہرن پڑھ دی، لیکن آپ جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو اپنے ساتھیوں کی پریشانی کا آپ کو لحاظ رکھنا ہے۔ بعض مرتبہ وہ ساتھ والا اتنا زور سے کوئی کلمہ پڑھ دیتا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، مجھے خود ایسا کبھی ہوا، وہ اتنا زور سے بول دیتا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا وہی بھول گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اس کا ہر نمازی کو خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگوں کو بری عادت پڑ گئی، یہ اچھی عادت نہیں، بری عادت پڑ گئی۔ بری کیوں؟ جو اذکار سرن پڑھنا مسنون ہے ان کو جہرن پڑھنا بری عادت ہی تو ہے، وہ پڑھتے پڑھتے ایک دو کلمے زور سے بولیں اور ساری مسجد کو اس سے پریشانی ہوتی ہے، ساتھیوں کو نمازیوں کو، لہذا جس میں ایسی بری عادت پڑ گئی ہے اسے کوشش کر کے یہ بری عادت نکالنی چاہیے پہلی فرصت میں۔ اب رہا یہ سوال کہ ایسے بھائی کو کیسے بتائیں، آپ ڈائریکٹ نہ بتلائیے، آپ ڈائریکٹ نہ بتلائیے، بعض مرتبہ ڈائریکٹ ایسی باتیں بتلانے سے مزاج میں چیڑ پیدا ہو جاتی ہے، ایسی باتیں اگر آپ کے علم میں ہیں تو آپ امام صاحب کو بتائیں، امام صاحب کسی موقع پر کسی کو مخاطب کیے بغیر بتائیں، اصلاح کا طریقہ یہ ہے، آپ مسجد میں ایسی کوئی بات محسوس کریں تو آپ براہ راست نہ الجھیں اس سے، براہ راست الجھنے سے بعد مطلب چیڑ پیدا ہو جاتی ہے، آپ امام صاحب کو بتا دیں، اور امام صاحب کا نام بھی نہ بتائیں، کسی جس بندے کے یہ حرکت ہے وہ نام بھی نہ بتائیں کہ بعض نمازی یوں کرتے ہیں، یوں بتائیں، اور امام صاحب بھی نام زد کر کے اس کو نکیر نہ کریں، عام مسئلے کے طور پر بیان کریں کہ بھئی لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں اگر ایسی کسی آدمی سے کوئی غلطی حضور کے سامنے آتی تو حضور تقریر فرماتے اور فرماتے ما بال و اقوام یفعلون کذا، کیا بات ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے، کیا بات ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، سمجھنے والا سمجھ جاتا تھا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور نے ایک شخص سے کہا کہ فلاں تمہارا دوست ہے، اس کو سمجھا دو کہ یہ جو اس کا طریقہ یہ ٹھیک نہیں. ایسا بھی حضور نے انڈائریکٹ بھی کہلوایا ہے، خود حضور نے نہیں کہا. کیوں؟ حضور اللہ کے نبی ہیں، اور ڈائریکٹ کہنے میں بعض مرتبہ گڑبڑ ہو جاتی، جیسے مولانا صاحب کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی ہماری، ابھی ایسی گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور ہم دو تو عام مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ ایسی کسی کی گڑبڑ ہو گئی، پھر اس کے ایمان کی خیر نہیں، پھر اس کے ایمان کی خیر نہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ ایسی گڑبڑ ہو گئی تو حضور نے ڈائریکٹ نہیں کہا، اس سے کہا کہ تمہارا کھلا دوست ہے، اس سے کہو اتنے لمبے لمبے بال کیوں بڑھا رکھے ہیں اس نے. بہرحال مختلف شکلیں ہیں اس کی اصلاح کرنے کی، اور بہترین شکل یہ ہے کہ اس کی امام صاحب کو بتلا دیا ہے. اگر ہم وتر نماز پڑھ چکے ہیں، اگر ہم وتر نماز پڑھ چکے ہیں اور پھر تہجد پڑھنے کا موقع ملا تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. مستحب اولا افضل یہ ہے کہ رات کی آخری نماز وتر کو بنا دیا جائے، ایسا ضروری نہیں. مستحب اور ضروری میں فرق سمجھو. اگر رات کی آخری نماز وتر کو بنانا ضروری ہوتا، واجب یا فرض ہوتا، تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کے بعد نماز پڑھ سکتے یا نہیں. لیکن مستحب اور اولا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کبھی وتروں کے بعد دو نفلیں بیٹھ کر پڑھی ہے، لہذا ایسی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں. اگر ہم وتر نماز پڑھ چکے ہیں اور پھر تہجد پڑھنے کا موقع ملا تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا رمضان میں عموماً ہم لوگ وتر نماز تراویح کے بعد پڑھ لیتے ہیں، تو کیا رات کو اٹھنے کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ سکتے نہیں، ضرور پڑھو. پڑھ سکتے ہیں نہیں، اللہ نے موقع دیا ہے تو تہجد ضرور پڑھو. باقی 11 مہینے ایک ہی نماز ہے، وہ ہے قیام اللیل، سو کر اٹھ کر پڑھے جانے والی نفلیں، قیام معنی نفلیں. اور رمضان میں 2 نمازیں ہیں، رمضان کی وجہ سے ایک نماز بڑھائی گئی، ایک نماز سونے سے پہلے پڑھنی ہے، وہ ہے قیام رمضان، رمضان کی نفلیں. اور یہ قیام لیل جو پورے 12 مہینے ہے، وہ رمضان میں بھی ہے، وہ قیام لیل ہے. تو قیام لیل رمضان میں تو اگر 12 مہینے 11 مہینے ہم نہیں اٹھ پاتے ہیں تو رمضان میں تو سحری کرنے کے لیے اٹھنا ہوتا ہی ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھو اور ضرور پڑھو. یہ سوال بھی ایسا ہی ہے، جواب ساتھ میں. ایک شخص آپ کا بہت معتقد ہے جو اس وقت جماعت میں ہے، میں نے سنا ہے آپ کے متعلق، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت مولانا اس بار جوان ہو کر آئے ہیں، ماشاءاللہ. پھر میں نے کہا دعائیں کرو کہ اللہ پاک حضرت کی عمر میں برکت لا کر فرمائے اور ہم اس طرح مستفید ہوتے رہیں. تو واقعتاً اس دفعہ آپ کی صحت دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو برقرار رکھیں. آپ اپنی صحت کا راز ذرا ہمیں بتائیں. اب آیا سوال، آپ اپنی صحت کا راز ذرا ہمیں بتائیں تاکہ ہم کو فائدہ حاصل ہو جائے. وہ راز ہے ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، وہ جس حال میں رکھے خوش ہیں. اور اگر تمہیں راز جاننا ہی ہے تو وہ راز ہے شوگر. شوگر صحت کا راز ہے. پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ کہا کہ جو لوگ ڈائبٹیز کو بیماری سمجھ لیتے ہیں ان کا ناس ہو جاتا ہے, وہ کوئی بیماری نہیں. پرانے زمانے میں بواسیر کو, پائلز کو مرض مبارک کہتے تھے. کیوں؟ جسے پائلز ہو جائیں گے, بواسیر ہو جائے گی, اسے ہر چیز میں احتیاط سے کھانا ہے, قبض کرنے والی چیز نہیں کھانی. اور وہ ہرا اور لال شیطان کے تو قریب بھی نہیں جانا. نہیں سمجھے؟ ارے مرچ, ہری مرچ اور لال مرچ, یہ شیطان ہے, اس کے تو قریب بھی نہیں جانا. اور سب سے زیادہ فساد پیٹ میں کرنے والی یہ مرچ ہے. تو بواسیر کو مرض مبارک کہتے تھے. جس کو بواسیر ہو گئی اس کی صحت ٹھیک ہو گئی. کیوں؟ تو کھانے پینے میں وہ تھا. اب وہ بواسیر کا زمانہ تو چلا گیا, اب مرض مبارک ہے ڈائبٹیز. یہ مرض مبارک ہے. اگر اول تو مرض ہے نہیں, لیکن اگر مرض ہے تو مرض مبارک ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے جو احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں آپ وہ احتیاطیں شروع کر دیجئے, بہترین صحت ہو جائے گی. اور آپ اناپ شناپ بھینس کی طرح منہ مارتے رہیں, کھاتے ہی رہیں, تو پھر وہ ایسی لچر بیماری ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی علاج بھی نہیں. ایک سوال ہے لمبا چوڑا, وہ تھوڑی دیر تو سوال کرے گا اور پھر مفتی بنے گا. بعض حضرات مسجد کے اندر ناک صاف کرتے ہیں. دیکھو اس کا جواب اس کے اندر آ, سب جوابات اسی میں آ رہے ہیں. بعض حضرات مسجد کے اندر ناک صاف کرتے ہیں, وہ بھی بڑی زور زور سے. اور بعض حضرات ناک اور گلے کے اندر کی آلائش تھوکتے ہیں, اور ان آلائشوں کو رومال یا ٹیشو پیپر میں تھوک کر اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں. بہرحال ان حضرات کی ان حرکات سے دیگر نمازیوں کو تکلیف اور کراہیت محسوس ہوتی ہے. یہ سب جواب دے رہا ہے. دیگر نمازیوں کو تکلیف اور کراہیت محسوس ہوتی ہے, اور انفیکشن پھیلنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. پتہ نہیں انفیکشن کون سے پرندے کا نام ہے جو پھیلے گا کوئی یہ. ارے انفیکشن کے تو معنی خود بیمار کے جسم کے متاثر ہونے کے, جراثیم سے جسم کے متاثر ہونے کا نام انفیکشن ہے. وہ کہاں پھیلے گا؟ اور انفیکشن پھیلنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. لہذا قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسجد کے آداب پر تھوڑی بہت اپنی مفید آرا سے ہم نا سمجھ افراد کی مدد کریں. آپ نا سمجھ نہیں, بہت عقل مند ہیں. سوال کے ساتھ جواب بھی آپ نے دے دیا ہے کہ مسجد میں ایسا کام کرنا جس سے ساتھیوں کو ایزا پہنچے یہ مناسب نہیں. سیڑ سیڑ ناک نکال رہا ہے اور جیب میں رکھ رہا ہے, دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بہت ناگوار گزرتا ہے. بس آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ٹیشو لے کے, یا تو بھر گیا ہے ناک باہر جائیے, جا کر صاف کر کے آئیے, اور ہلکا ہے تو بغیر آواز کے آپ ناک میں ٹیشو پیس کر جیب میں رکھ لیں. لیکن اگر بھر گیا ہے ناک اور کرنا ہے تو پھر آپ مسجد سے باہر جائیے, وضو خانے میں جا کر صاف کر کے تشریف لائیے. ایسا کام مسجد میں براہ کرم نہ کیجئے کہ ساتھیوں کو تکلیف پہنچے. نمبر دو, بعض نمازی سب سیدھی کرنے کا اہتمام نہیں کرتے. یہ بھی سب واز کہہ رہا ہے, مسئلہ نہیں پوچھ رہا. بعض نمازی سب سیدھی کرنے کا اہتمام نہیں کرتے, اور اگر انہیں بتاؤ تو برا مناتے. صفوں کے درمیان خلا گیپ رہتا ہے اور اس گیپ کو پور نہیں کرتے. لہذا اس سلسلے میں آپ اپنی رائے سے آگاہ فرمائیں. رائے کے کیا ہوتی ہوگی؟ ارے مسئلہ تو جانتا ہے اور تم نے سب لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ صف میں گیپ نہیں رہنا چاہیے. حدیث میں ہے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو, جڑ کر کھڑے رہو. دیوار کی اینٹیں جس طرح سے, یہاں کہیں دیوار اینٹیں ہی نہیں, باہر جا کے دیکھو دیوار کی اینٹیں جس طرح سے جڑی ہوئی ہیں، نماز میں ہر ایک کو ایک دوسرے سے اس طرح جڑا ہوا ہونا چاہیے. اگر نماز میں اگر صفیں سیدھی نہیں ہیں تو نماز ناقص ہوگی. ہم لوگ سب کی سب قطار بہت سیدھی کرتے ہیں. کیوں؟ سب بچھی ہوئی ہے، اس کے کنارے سے ایڑی کا ملا کر کے ہماری قطاریں بالکل صحیح ہوتی ہیں. لیکن میرے بھائیو، صرف اتنے کا نام سب سیدھی کرنا نہیں، اس کے ساتھ تراس تراس جڑ کر کھڑا رہنا، یہ بھی سب کے سیدھی ہونے کے میں داخل ہے. اگر آپ کی صفیں بالکل تراس ہے، کندھے سے کندھا مل کر ملا کر آپ کھڑے ہیں تو آپ کی صفیں صحیح ہیں. اور اگر دو آدمیوں کے درمیان میں سے یوں ہاتھ کھڑا کر کے آپ پاس کر سکتے ہیں، گزر جائے، تو سب سیدھی نہیں، صحیح نہیں. دو آدمیوں کے بیچ میں سے ہاتھ نہیں گزرنا چاہیے. حدیث شریف میں ہے، اتم صفوفکم فإن تمام الصفوف من فإن إقامة الصفوف من تمام الصلاة، صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرنے سے نماز کمپلیٹ ہوتی. لہذا ہماری مسجدوں میں اس کی بہت کمی، سن لو میرے بھائی، ہماری مسجدوں میں اس کی بہت کمی، عربوں کی مسجدوں میں اس کی کمی نہیں. وہ قطار سیدھی نہیں کرتے. عربوں کی مسجدوں میں کمی ہے کہ ان کی قطار سیدھی نہیں ہوگی، اور جم کر کے ایک دوسرے کے اندر گھس کر کھڑے رہیں گے. حرم شریف میں چلے جاؤ، مکہ مکرمہ میں چلے جاؤ، یا مدینہ شریف، مکہ میں تو گول صف ہے، مدینہ میں سیدھی ہیں، پھر بھی جاؤ کوئی صف سیدھی نہیں. نہ مکہ میں کوئی صف سیدھی ملے گی، نہ تمہیں مدینہ میں. تو عربوں کے یہاں یہ کمی ہے، کوئی قطار سیدھی نہیں کرتے، اور جڑ کر الحمدللہ بہترین جڑ کر کھڑے ہوں گے، قطار سیدھی نہیں کریں گے. اور ہم قطار بالکل سیدھی کریں گے، مگر جڑ کر کندھے سے کندھا ملا کر نہیں کھڑے ہوں گے. تو ایک کمی ہمارے اندر ہے، ایک کمی ان کے اندر ہے. ان کی کمی تو رہنے دو، وہ جانے، ہمیں اپنی کمی دور کرنی. ہماری مسجدوں میں ہم میں جو کمی ہے، اس کمی میں کو دور کرنی ہے، اس کو کرنا. بھائی کی ذمہ داری کس کی؟ اس کی ذمہ داری در حقیقت امام صاحب کی. اور آج کل صورتحال بہت گڑبڑ ہو گئی. عربوں نے پتا نہیں کہاں سے نکالا ہے، اور جو عربوں کی چال چلنے والے ہیں انہوں نے بھی، امام صاحب آ کر مسلیوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، تکبیر شروع ہوگی، وہ وہاں تک یوں یوں دیکھتے رہیں گے، کسی سے کہہ کچھ نہیں سکتے. بالکل یوں دیکھیں گے، وہاں تک دیکھیں گے، مگر کسی سے کہہ کچھ نہیں سکتے، ڈرتے ہیں نمازیوں سے. تو کیا فائدے؟ اولاً تو یہ تکبیر کے شروع میں نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو کر، منہ کر کے کھڑا ہونا، یہی ہم نے کسی حدیث میں آج تک نہیں پڑھا، نہ کہیں فقہ کی کتابوں میں یہ ہے. اور یہ ابھی جب سلفیوں کا جب سے زور ہوا ہے، تب سے یہ عربوں میں چلا ہے، عربوں کے امام آ کر لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں. باقی اس کا نہ کہیں کسی حدیث میں ہم نے یہ پڑھا، نہ کسی فقہ کی کتاب میں، چاروں فقہوں میں سے کسی فقہ میں یہ بات نہیں. ہاں، صفیں سیدھی کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے. ایک مرتبہ دیکھے، دو مرتبہ دیکھے، گھوم کر وہاں تک جانا پڑے، گھوم کر وہاں تک جانا پڑے، جائے. صفیں سیدھی کرنا امام کی ذمہ داری ہے. مگر ہمارا امام تو پہلی صف ہی دیکھتا ہے، پیچھے کیا ہو رہا اس کی بلا سے، یہ بھی غلط ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صفوں پر آدمی مقرر کر رکھے تھے، اور جب تمام پیچھے سے اطلاع آتی کہ تمام صفیں درست ہو گئی، تب حضرت نماز شروع کرتے. اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی. کیوں؟ حضرت عمر کے زمانے میں تو مسجد نبوی میں کچی مٹی بچھی ہوئی تھی، کوئی چیز چٹائی وٹائی فرش نہیں تھا، تو اہتمام کے بغیر سب صفیں سیدھی نہیں ہو سکتی. اور اب تو یہ صفیں بچھ گئی ہیں، اس کے سہارے پر صفیں سیدھی ہو جاتی ہیں. بس اس کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا خیال کرنا ضروری ہے. میرے استاد دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب قدس سرہ دیوبند میں دارالعلوم کی ایک مسجد ہے، دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں پانچ مسجدیں، ان میں ایک وہ مسجد بھی اب بھی ہے جس میں دارالعلوم شروع ہوا ہے، چھتے کی مسجد، چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں مفتی صاحب نماز پڑھاتے تھے اور پورے شہر کے بیمار، کمزور، بوڑھے جو جامع مسجد میں نہیں جا سکتے یا کوئی تاخیر ہو گئی تو پورے شہر کے لوگ یہ چھتے کی مسجد میں جمعہ پڑھیں گے، تو خطبہ دیتے تھے، خطبہ دینے کے بعد میں وہیں کھڑے رہتے تھے۔ یوں ہی خطبہ شروع ہوا کہ اذان تکبیر کہنے والا تکبیر شروع کرتا تھا، وہ وہیں کھڑے ہیں، دیکھتے رہتے تھے پورا مجمع۔ جب تکبیر پوری ہوتی تھی تو اگر انہیں ہدایت، وہ چوتھی صف میں وہ لال ٹوپی والے ذرا آگے بڑھو، دیکھو وہ ساتویں صف میں وہ صدری والے مل کر کھڑے رہو، پوری مسجد میں ایک ایک کو دیکھا کہاں صحیح ہوا، اب اتر کر آ کر نماز شروع کرتے تھے۔ اللہ امام کی ذمہ داری ہے پوری مسجد پر نظر رکھے، اور جو خود حضرت علی، ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت علی پوری مسجد دیکھتے تھے اور ہدایت دیتے، تقدم کیا فلاں، فلاں صاحب ذرا آگے بڑھو، تاخر یا فلاں، فلاں صاحب ذرا پیچھے ہٹو، سب پوری مسجد کو ہدایت دے کر جب صفیں درست ہوتی تو حضرت نماز شروع کرتے۔ تو در حقیقت تو یہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے، مگر اب بیچارے ہمارے امام صاحب اتنے ڈرنے لگے ہیں، اب ایسے جیسے مولانا وہ صاحب تھے بدتمیز، اب ایسے لوگ جب ہم سے الجھیں گے تو کیا میں ان کو مسئلے بتاؤں گا اور کیا ان کو دین بتاؤں گا، وہ کہیں وہ میں کروں، اماموں کے لیے بھی اب لوگوں کا حال کہ ہم کہیں وہ امام کرے، تو ایسا جب اماموں کو سے آپ لوگ چاہنے لگیں گے تو پھر امام آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ خود ہی قطار تو سیدھی کرتے ہی ہو، قطار سیدھی کرنے کے ساتھ کندھے بھی ملا کر چپکا کر کھڑے رہو۔ بعض حضرات دیر سے مسجد آتے ہیں، دیکھو یہ بھی واضح کہہ رہا ہے، بعض حضرات دیر سے مسجد آتے ہیں اور پھر بھی پہلی صف میں لوگوں کو فلانگ جانے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا دوسری صف میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے، اس بارے میں اپنی مفید آرا سے مدد کریں۔ یہ سوال کر رہا ہے یا مجھے نصیحت کر رہا ہے؟ اور یہ سوال انہی صاحب کا ہے، اور وہ جب یہ سوال شروع کیا وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں، وہ جو صاحب جو بدتمیزی سے بول رہے تھے جب یہ میں نے شروع کیا اٹھ کے چلے گئے، معلوم ہے یہ سوال انہی صاحب کا ہے۔ اس میں صرف اتنا ہے کہ اگر آگے صف میں جگہ خالی ہے تو پیچھے سے آدمی گردنیں پھلانگ کر جا سکتا ہے، کیوں قصور پیچھے بیٹھنے والے کا، کیوں تو پیچھے بیٹھا ہے، آگے جگہ چھوڑ کر کیوں پیچھے بیٹھا؟ اب اگر تیری شان میں انسلٹ ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار تو خود ہے، اور اگر آگے بالکل جگہ نہیں زبردستی گھسے گا، آگے بھی جا کر زبردستی گھسے گا، تو پھر اس طرح سے آگے بڑھنا صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی مجلس میں جب بعد میں اگر کوئی آئے تو اسے بیٹھنا چاہے حیف ینتہی بہ المجلس، جہاں تک لوگ بیٹھتے بیٹھتے گئے ہیں اس کے پیچھے بیٹھو، لہذا جہاں تک لوگ بیٹھتے بیٹھتے گئے ہیں اس کے پیچھے بیٹھو، جب کھڑے ہو گے تو آگے بڑھنا۔ لیکن سنو، کچھ حضرات ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے لیے آگے جگہ خالی رکھی گئی ہو تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، مثلاً خود امام، ارے اس لیے مسلح خالی بڑھا گے، کوئی بیٹھا نہیں مسلح پر، تو امام صفوں کو چیرتا ہوا آ سکتا ہے۔ اسی طریقے پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل پیچھے دو جگہیں صحابہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے خالی چھوڑتے، تو بعد میں آتے تھے اپنی جگہ چلے تھے، اور کوئی اہم مہمان آتا ہے جیسے حضرت وائل ابن حجرہ آئے تو یہ دو حضرات بھی دائیں بائیں ہٹے اور حضور کے بالکل پیچھے حضرت وائل کے لیے جگہ خاص کی گئی تھی. تو ایسا مہمان کے لیے جگہ متعین کی جا سکتی ہے اور ایسی صورت میں صفحے چیر کر آگے آدمی آ سکتا ہے. لیکن عام مسئلہ یہی ہے کہ آگے جگہ ہو تو جائے گا اور جگہ نہیں ہے تو پھر آگے جانے پر بہت سخت وعید آئی ہے. وعید یہ آئی ہے کہ جمعہ کے دن صفحیں گردنیں پھلانگ کر جو آگے جائے گا وہ قیامت کے دن جہنم کی طرف پل بنائے گا یا وہ خود پل بنایا جائے گا. پل بنائے گا جہاں پل بنا کر جہنم میں جائے گا یا اسے پل بنایا جائے گا اس پر جہنمی گزر کر جائے گا. وہ سخت وعید ہے. اب دیکھو خالص وعظ شروع کرتا ہے, مسجد کے تمام اماموں سے گزارش ہے, جو سوال کر رہا ہے, مسجد کے تمام اماموں سے گزارش ہے کہ نماز اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک تمام مقتدی حضرات اپنی اپنی صفوں کو ٹھیک نہ کر لیں. یعنی صفوں کے درمیان کو خلا باقی نہ رہنے پائے. حدیث شریف میں ہے کہ, وہ حدیث بھی خود ہی سنا رہا ہے, حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چھڑی کے ذریعے سب کو سیدھی کیا کرتے تھے. میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی. میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیر کی لکڑی لاتے تھے. تیر جو بنتا تھا اس کے تین حصے ہوتے, ایک لکڑی ہوتی, وہ لوہے کا پھل ہوتا ہے جو لگے گا, اور ادھر پر بندھے ہوئے ہوتے ہیں, جب تیر چلے گا تو اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا, نشانے پر جائے گا. تو یہ بیچ کا پھل نہیں ہے, پر بھی نہیں ہے, بیچ کے یہ تیر کی لکڑی ہے, اتنی ہوتی تھی. تو حضور اس تیر کی لکڑی کو لے کر تشریف لاتے تھے, اور جب تکبیر شروع پوری ہو جاتی تھی تو حضور سب کے اس کنارے سے اس کنارے تک اس لکڑی کے ذریعے سے سب سیدھی کرتے تھے. وہ لکڑی رکھیں گے سینے پر تو تین آدمیوں کے سینے پر ایک ساتھ رہے گی, تو تین آدمی ایک لیول میں ہو گئے, پھر تین, پھر تین, یہاں سے لے کر یہاں تک اس تیر کی لکڑی سینوں پر رکھ کر حضور صفیں درست کرتے تھے, ایک صف درست کرتے. اور جب میدان میں ایک صف سیدھی ہو جائے تو پھر اس ایک صف کے سہارے دوسری, تیسری, چوتھی خود بخود صفیں سیدھی ہوتی چلی جائیں. حدیث میں ہے کہ جب حضور نے یہ بات محسوس کی کہ اب لوگ صفیں بنانا سیدھی کرنا سیکھ گئے, حضور نے بتلایا تھا کہ دیکھو بھائی کندھے سے کندھا لگاؤ, نیچے نیچے ٹخنے سے ٹخنا لگاؤ, تو نیچے پیروں میں ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کے دیکھ لو گے دونوں کے ٹخنے برابر ہو گئے. ٹخنے ملاؤ, پیر لے جا کر ٹخنے ملاؤ, ادھر بھی ٹخنے ملاؤ, پھر صحیح کھڑے ہو جاؤ, ٹخنے ملا کر صحیح کھڑے ہو جاؤ, کندھے سے کندھا ملاؤ, نہ آگے رہے نہ پیچھے رہے. یہ سب حضور نے ترکیبیں بھی بتائی تھی, اور ترکیب بتانے کے بعد عملی طور پر رہل سہل بھی ہوتی تھی کہ لکڑی تیر کی رکھ کر حضور سب سیدھی کرتے تھے. وہی حدیث ہے جو بخاری شریف میں ہے اور حدیث نہیں ہے, اور وہی اسی کسی اسی سے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سلفی ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے. حدیث ہے ہی نہیں, بخاری میں تو ہے مگر حدیث ہے ہی نہیں. اور کس موقع پر آئی ہے؟ موقع وہی جو میں بتا رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت دی, تراسو, صفیں سیدھی کرو, مل مل کر کھڑے رہو. اور پہلے حضور خود رہل سہل کروا کر تیر کی لکڑی لے کر صفیں سیدھی کرتے تھے, اور جب حضور نے یہ بات محسوس کی کہ اب لوگ صف سیدھی کرنا سیکھ گئے تو حضور نے صف سیدھی کرنے کا اہتمام چھوڑ دیا. اب لوگ خود ہی صفیں سیدھی کر لیتے ہیں. ایک دن حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا امام کو گاہ بگاہ جائزہ لینا چاہیے، جیسے قطاریں بالکل صحیح ہوتی ہیں اس سب کی وجہ، لیکن پھر بھی کہیں کوئی آگے کھڑا کوئی پیچھے کھڑا ایسا ہو جاتا ہے. تو حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک صاحب کا سینہ سب سے باہر آگے بڑھا ہوا تھا. اس دن حضور نے صحابہ کو ڈانٹا اور فرمایا لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، صفیں سیدھی کرو، صفیں صحیح کرو، ورنہ آپس میں لڑ مرو گے. حضور نے فرمایا صفیں سیدھی کرو ورنہ آپس میں لڑ مرو گے. صحابہ سہم گئے. حضرت انس جو حدیث کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ صحابہ کندھے سے کندھا ملاتے تھے، ٹخنے سے ٹخنا ملاتے تھے، اور اس طرح سے ٹخنے سے ٹخنا ملاتے تھے، کندھے سے کندھا ملاتے تھے. بخاری شریف کے شارح حافظ ابن حجر علیہ الرحمان فتح الباری میں لکھا کہ یہ صحابہ کا صف سیدھی کرنے کا طریقہ تھا، نماز میں صف میں کھڑے ہونے کا صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، یہ صف سیدھی کرنے کا صحابہ کا طریقہ تھا. یہ بخاری شریف کے سب سے بڑے اشارے علامہ حافظ ابن حجر نے یہ مسئلہ لکھا ہے. اور دلیل یہ کہ چاروں فقہوں میں سب جگہ پر نماز میں کیسے کھڑا ہونا ہر فقہ میں لکھا ہوا ہے. ہماری فقہ میں ہے کہ چار چھ انگل کا دو پیروں کے بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے، یہ ہر فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. بخاری شریف کوئی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے، بخاری شریف میں جو مضمون ہے اس سے کوئی ناواقف ہو یہ بھی نہیں ہے. اگر یہ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہوتا تو یہ طریقہ چاروں فقہوں میں آنا چاہیے، اور کسی فقہ میں یہ طریقہ نہیں لیا گیا. معلوم ہوا یہ صف میں کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں صحابہ اس طریقے پر صفیں سیدھی کرتے تھے اور یہ سب سیدھی کرنے کا طریقہ ہے. اور میں نے کہا تھا یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو صحابہ کا عمل ہے. حضور نے نہیں کہا صحابہ سے کچھ، حضور نے تو کہا تراس لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، صفیں ضرور بھی ضرور صحیح رکھو ورنہ آپس میں لڑ مرو گے. حضور کا ارشاد تو یہ ہے. اس کی اس ڈانٹ کی وجہ سے صحابہ اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے، یعنی اس طریقے سے وہ اپنی صفیں سیدھی کرتے تھے. تو حدیث کہاں ہوئی؟ حدیث تو کہتے ہیں حضور کا قول، حضور کا فعل اور حضور کی تائید اور تقریر. یہ تو نہ حضور کا قول ہے، نہ حضور کا فعل ہے، نہ حضور کی تائید و تقریر ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں. صحابہ اس طریقے سے صفیں سیدھی کرتے تھے. صحابہ کا دور تو حضور کے بعد 100 سال تک ہے. اس وقت تو حضور کہاں دنیا میں تشریف فرما تھے، پھر تقریر کیسے ہوگی، تائید کیسے ہوگی؟ آپ یہ کہیں گے کہ حضور کے اس ارشاد پر، ڈانٹ پر صحابہ اس طریقے سے صفیں سیدھی کیا کرتے تھے. پھر دوسرے طریقے آ گئے، مثلاً یہی طریقہ ہماری صفیں چٹائیاں بیچ گئی تو اب ٹخنے سے ٹخنا ہر آدمی ملا کر دیکھے، اس کی ضرورت نہیں رہی، اس کے بغیر سب سیدھی کی جا سکتی. اس لیے یہ جو لکھ رہا کہ حضرت عمر، ہم نے یہ حدیث نہیں پڑھی، حدیث یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی چھڑی کے ذریعے سب کو سیدھی کیا کرتے تھے، اس لیے کہ سب کا سیدھا نہ ہونا دلوں میں ٹھیس رہتا ہے، یعنی نمازیوں کے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے. لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شخص کو چھڑی رسید کیا کرتے تھے. لا حول ولا قوت الا بالله. گویا نماز مسجد میں بھی پٹائیاں ہوتی تھی. اولاً تو یہ حضرت عمر کا واقعہ ہی نہیں کہ چھڑی سے صفیں سیدھی کرتے ہیں، تو حضور کا واقعہ ہے. اور پھر اس نے بڑھتے بڑھتے کیسا جملہ حضرت عمر کی شان میں نالائق نے لکھا ہے، کیسے چھڑی رسید کیا کرتے تھے. لا حول ولا قوت. مسجد میں بھی خلیفہ حضرت عمر لوگوں کو مارا کرتے تھے ڈنڈے سے. تو سب رسید، چھڑی رسید کیا کرتے تھے جو سب کو سیدھی نہیں رکھتا تھا. لہذا امام صاحب بھی اس کا اہتمام کریں. اب میں سارے ٹورنٹو کے مسجدوں کو اس کا یہ پرچہ سنانے کے لیے میں جاؤں. لا حول ولا قوت. تہذیب تو ہے ہی نہیں بعض لوگوں کے اندر، اور پھر الجھتے ہیں. ہم نے اپنا گھر, سنو مسئلہ وہ چھوٹا سا ہے, ہم نے اپنا گھر بیچ دیا ہے اور اس رقم سے یہاں دوسرا گھر خریدا, بلڈر نے ابھی تک نہیں دیا. بلڈر کہیں بنا رہا ہوگا, اپارٹمنٹ بنا رہا ہوگا, وہ تیار ہوں گے تب دے گا. اس گھر, نئے گھر کی بقایا رقم بینک میں رکھی ہے, یعنی ڈاؤن پیمنٹ تو دے دیا اسے, باقی رقم رکھی ہے. اس رقم پر زکات کا کیا حکم ہے؟ جس دن آدمی کا سال پورا ہوتا ہے اس دن یہ رقم اس کے پاس ہے تو اس کی زکات ادا کرنی. اس کی ایسی مثال ہے, ہمارے یہاں فارم بھر دیا حج کا, فارم بھرتے ہیں 10,000 روپے کا ڈرا بھیجتے ہیں, پھر منظوری آتی ہے, پھر منظوری کے بعد میں دوسرا ڈرا بھیجا جاتا ہے. تو حج منظوری, پہلا ڈرا تو رمضان سے ایک مہینہ دو مہینے پہلے جاتا ہے, اور منظوری رمضان میں عام طور پر آتی ہے, اور دوسرا حج کا ڈرا تو شوال میں بھیجا جاتا ہے. اب ایک شخص کا رمضان کے شروع میں سال پورا ہو رہا ہے یا رمضان کے ختم میں سال پورا ہو رہا ہے, اس وقت وہ رقم اس کے پاس ہے. شوال میں ڈراپ جائے گا حج کا, تو اس کا سال جب پورا ہوا اس وقت وہ رقم اس کے پاس ہے, ملکیت میں ہے, زکات واجب ہے. کہ وہ تو دینی ہے, دینی ہے, اسے دے دیجئے, ابھی تیری ملکیت میں. اسی طریقے سے جو رقم مکان خرید لیا ہے اور وہ مکان تیار نہیں ہے, بلڈر نے اس لیے نہیں دیا, ابھی تیار نہیں ہے, تو اولاً تو یہ بے ہی فاسد ہے. اس طرح سے بغیر مبی کے اس طرح کی بے ہی فاسد ہے, اور اس میں جو ڈاؤن پیمنٹ دیا وہ تو گیا, لیکن باقی جو رقم دینی ہے وہ اس وقت دیں گے جب مکان ملے گا. بس وہ رقم جو اس کی ملکیت میں بینک میں ہے اس کی زکات ادا کرنی ہے. یہاں ایک سوال ہے, واقعی سوال ہے, بیچارے غریب لوگ بڑی مشکل سے جوڑ جوڑ کر کے رقم 2,00,000 روپے جمع کیے, پوری زندگی جوڑتے ہیں تب 2,00,000 روپے ہندوستان میں غریبوں کے پاس جمع ہوتے ہیں. اب حج کے لیے فارم بھرا اور میاں بیوی نے دونوں نے بھرا, اب یہ رقم تو جائے گی رمضان کے بعد, رمضان میں سال پورا ہوا, 5,000 روپے زکات میں دینے ہیں, 2,05,000 روپے زکات میں دینے ہیں, 5,000 گھاٹا پڑ گیا, وہ کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے میں ایک بات انہیں بتایا کرتا ہوں, تم کہیں ایسا مت کرنے لگی ہو کہ چلو ہم بھی یہی کریں گے. میں اس سے کہتا ہوں اپنی بیوی کو مالک بنا دے, رمضان آنے سے پہلے اس رقم کا بیوی کو مالک بنا دے, شوہر مالک ہے, بیوی کو وہ دے جا رہا ہے, بیوی کو مالک بنا دے, کہیں تم ایسا نہ کرنے لگی ہو. یہ ایک سوال رہ گیا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, اس کو گجراتی ہے, پڑھنا بھی میرے بس کا نہیں. نہیں نہیں ٹھیک ہے, میں نے پڑھ لیا ہے, اس میں اب کوئی سوال نہیں لوں گا, وہ ایک مسئلہ باقی ہے, وہ پورا کرنا ہے, اور میں صرف 2 دن ہوں, تیسرے دن میں امریکہ میں ہوں گا, اس لیے 2 دن میں مجھے اپنا جو کچھ باقی ہے وہ کہہ دینا ہے. آج نہیں, میں 27 کو, 27 کی رات میں قرآن پاک پورا کر کے 27 تاریخ کو چلا جاؤں گا, تو 2 دن ہی میرے پاس اثر کے بعد کا, 2 دن کا اور ٹائم ہے, تو مجھے وہ مضمون پورا کرنا ہے, اس لیے اور کوئی سوال نہیں لے رہا. اس میں جو سوال ہے وہ کارآمد ہے, وہ سب کے سمجھنے کا ہے, اور وہ سوال ہے نمازوں کے بعد جماعت سے فرض نمازوں کے بعد دعا کا مسئلہ, کہ دعا کرنی ہے یا بدعت ہے, اور کرنی ہے تو جہرن کرنی ہے, سرن کرنی ہے, یہ مسئلہ ہے, اور وہ کام کا ہے. انشاءاللہ کل بیان کروں گا.